الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مقبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلاتم وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك وعترتك يا حبيب الله اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے قطرہ حقیر کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کے منہ میں موجود مدغہ گوشت کو اپنے معافی و ضمیر کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا، اسے طاقت عطا فرمائی، اسٹیج پر تشریف فرما، تحریک ناموس رسالت کے پہلے شہید علی رضا تقوی کے برادر بزرگ علامہ صادق رضا تقوی صاحب، مشیر امور طلبہ جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر انصر رضوی صاحب، ڈاکٹر زاہد علی صاحب، ڈاکٹر باقر نقوی صاحب، محترم ذوالفقار علی صاحب اور معززین، جامعہ کراچی نے ایک بار پھر دیرینہ روایت کے تحت دو عالم کے تاجدار ختم الرسل سید الرسل حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے یوم مصطفیٰ منعقد کیا گیا۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب کو جنہوں نے دام درم قدم سخن اس مقدس اجتماع کے انعقاد میں اپنا حصہ ڈالا، اس کی بہترین نعمتیں اور بہترین اجر عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ہر اس شخص کے لیے جو اسلام کو بطور دین قبول کرتا ہے، اسلامی عقائد کا ماننا لازم ہے۔ توحید و رسالت اسلام کے وہ دو بنیادی عقیدے ہیں جنہیں ہر کلمہ پڑھنے والا تسلیم کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کو بطور نبی ماننا اور نبی کریم کی رسالت کو ماننا بالخصوص، یہ لازم ہے۔ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ایک شخص کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن معاذ اللہ اس کے اختیار کو نہیں مانتا، میں اللہ کو رب تسلیم کرتا ہوں۔ میں حضرت مولانا محمد امین شہیدی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں جو اسلام آباد سے آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پہنچے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رب مانتا ہوں لیکن اس کے اختیار کو نہیں مانتا، تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بدعقیدہ ہے۔ اسی طرح کچھ ایسا بھی ہو کہ ایک شخص کہے کہ میں رسول تو مانتا ہوں، نبی کو، میں محمد الرسول اللہ تو مانتا ہوں لیکن ان کے اختیار کو نہیں مانتا، کتنا عجب معاملہ ہوگا، اس کا عقیدہ کہاں رہا؟ اس لیے کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو اختیار والا بنا کر بھیجا۔ اور حضرات محترم، اگر ہمیں جاننا ہے کہ شان نبوت کیا ہے تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن اشیاء کو پیدا فرمایا، جو جو عالم تخلیق فرمائے، اس میں ہمارے سامنے دنیا میں ایک وہ حصہ ہے جسے ہم جمادات کہتے ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، یہ جمادات ہیں، بے جان ہیں، سائنس کی زبان میں غیر نامی ہیں، ان میں نمو نہیں ہوتی، جیسے پیدا کر دیے گئے ویسے ہیں، ان میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جسے ہم حیوانات، جسے ہم نباتات کہتے ہیں۔ اب نباتات میں پودے ہیں، نمو کی صلاحیت ہے، زمین سے اپنی غذا حاصل بھی کرتے ہیں، بڑھتے بھی ہیں۔ اگر سارے جمادات مل جائیں تو کسی ایک پودے کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلاحیتوں میں۔ اگر سارے نباتات کی خوبیاں ملا لی جائیں تو وہ کسی ایک حیوان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر عالم کی اور ہر مخلوق کی اپنی اپنی جہت ہے۔ اگر جانور چاہے کہ درخت کی طرح ایک جگہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر اپنی غذا حاصل کرے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان من، خلاصہ کلام یہ کہ نباتات اپنی جگہ اہم ہیں لیکن حیوان اس سے اہم ہے، جمادات اپنی جگہ اہم ہے لیکن نباتات اس سے اہم ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جمادات کے بعد، نباتات کے بعد، حیوانات کے بعد اللہ نے ایک مخلوق ایسی پیدا فرمائی جسے اشرف المخلوقات ہونے کا تاج عطا فرمایا، تو وہ حضرت انسان ہے۔ اور اسے جو خوبی عطا فرمائی وہ تمام تخلیقات سے بڑھ کر عطا فرمائی، کہ یہ تو نباتات سے بھی اپنی غذا حاصل کرتا ہے، حیوانات سے بھی اپنی غذا حاصل کرتا ہے، لیکن حضرات محترم اصول یہ ہے کہ جو جو مقام و مرتبہ بڑھتا ہے اس طرح پابندیاں بھی بڑھتی ہیں، قانون لازم بھی کر دیا جاتا ہے۔ جانور جس کا چاہے شکار کرے، جسے چاہے اپنی غذا بنا لے، جس سے چاہے منفعت حاصل کرے، اپنی نسل آگے بڑھا لے، لیکن انسان کے لیے حدود و قیود ہے کہ اگر یہ اشرف المخلوقات ہے تو اب اس کے کھانے اور پینے میں کچھ حد بھی ہوں گی، کچھ چیزیں حلال ہوں گی، کچھ چیزیں حرام ہوں گی، تعلقات کے لیے بھی کوئی رابطے ہوں گے، کوئی ذریعے ہوں گے، اس لیے کہ یہ جانور نہیں ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جب اپنی کبریائی سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی کچھ ایسے بندے بھیجے جو اللہ رب العزت نے بہت اعلیٰ شان سے تخلیق فرمائے، اور قرآن میں اعلان کر دیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو بھیجا، ایک رہبر کو بھیجا، اور اسے مقام نبوت عطا فرمایا۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ ہر نبی دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر اعلیٰ ہے، افضل ہے، مطہر ہے، پاک و صاف ہے۔ اس کے علم کا مقام، اس کے ذات کا مقام، اس کے نسب کا مقام اپنے زمانے کے لحاظ سے سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تمام دنیا کے انسان مل کر ان کا علم، ان کا کمال، ان کا فضل مل کر کسی ایک نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن کرتا ہے، قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ارے یہ سارے نبی ہیں لیکن رب نے کسی کو کسی پر فوق عطا فرما دی، کوئی ابو الانبیاء ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، لیکن ایک مقام محبت کا ایسا بھی ہے کہ رب نے کہا کہ کوئی میرا خلیل ہے، کوئی میرا کلیم ہے، کوئی میرے قرب میں کسی مقام پر ہے، لیکن ان تمام انبیاء میں ایک سردار انبیاء بھی ہے جو خلیل اور کلیم سے بڑھ کر مقام محبت پر ایسا ہے کہ رب کہتا ہے کہ یہ حبیب اللہ ہے، ایشان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب جمادات سے زیادہ خوبی نباتات میں ہے، نباتات سے زیادہ خوبی حیوانات میں ہے، اور حیوانوں سے زیادہ خوبی انسان میں ہے، اور انسانوں کی تمام خوبیاں بڑھ کر ایک نبی کے اندر ہیں، تو یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی خوبیوں کی کہشان ہوگی۔ اور ان کی خوبی کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى ان ہوا الا وحی یوحا، کہ بظاہر تو تمہارے درمیان یہ ایک بشر کی شکل و صورت میں ہے، لیکن غفلت نہ کر جانا، ان کی طرح نہ ہونا جو کہہ جاتے ہیں کہ رب کو تو مانتے ہیں، اختیار کو نہیں مانتے۔ ایسا نہ کرنا کہ انہیں اپنے جیسا عام انسان تصور کر لو۔ ان کی شان کا پہلو تو یہ ہے کہ ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی رب کی رضا سے نکلتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ کہا ہی نہیں کرتے۔ شاعر نے کہا تھا نا کہ جو شب کو کہہ دیا دن تو وہ دن ہو گیا، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے چلی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے چلی۔ اور کیسے ہو کے چلی؟ کہ انسان تو پھر خطا کا پتلا ہے نا، یہ مورخ، یہ مستشرق، یہ متعصب تاریخ داں جو زیاد کو لیتا ہے اور مسلمانوں کو جھنجوڑنے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے ایسے ایسے جزیے لے کر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بلند مقام پر ہیں، اللہ نے ان کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے، علم بھی عطا فرمایا ہے، لیکن تاریخ تو بتا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اے مالک کل، اے رب کائنات، تیرا گھر کتنا عظیم ہے، میرے جد امجد ابو الانبیاء نے اس کو تعمیر کیا، اے رب میں چاہتا ہوں کہ اس کا دروازہ کھلے اور اس کے اندر جا کر تیری عبادت کروں، اس کے اندر جا کر بھی تیرے جلووں کا نظارہ کروں۔ اور جب وہ عثمان ابن طلحہ سے کہتے ہیں کہ ذرا مجھے خانہ کعبہ کی چابی دے دو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں محمد، یہودیوں کو مل سکتی ہے، نصرانیوں کو مل سکتی ہے، ہر ایک کو مل سکتی ہے، لیکن تمہیں یہ چابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ تم ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو۔ اب مورخ نے یہ جزیہ اٹھایا اور کہا کہ واہ واہ، تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا نبی با اختیار ہے، صاحب کمال ہے، لیکن وہ تو جس رب کا نبی ہے اس کے گھر کے دروازے کو کھولنے کے لیے بھی چابی کا محتاج ہے، معاذ اللہ۔ لیکن تاریخ کا جزیہ بیان کرنے والا یہ بھول جاتا ہے کہ میرے نبی نے اسی موقع پہ کہا کہ عثمان ٹھیک ہے، تم آج مجھے چابی نہ دو، تم آج مجھے چابی نہ دو، آج مکے میں اسلام ابھی آگے بڑھ رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم مکے میں بڑی شان کے ساتھ داخل ہوں گے اور پھر چابی تمہیں ہمیں دینا پڑے گی، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم سے چابی چھین لی جائے گی، جب مکہ فتح ہو جائے گا میں اور میرے اصحاب اسی شہر کے اندر آئیں گے، چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، میں آواز دے کے تم کو بلاؤں گا اور یہ اعلان کروں گا کہ اے لوگوں سن لو، خانہ کعبہ کی کلیدیں ساری زندگی عثمان اور اس کی نسل کے پاس ہی رہا کریں گے۔ وہ نبی صاحب اختیار ہے نا، جبھی تو کہہ رہا ہے کہ یہاں مکہ کے اندر اسلام پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ رب حکم کرے گا ہم مکہ سے مدینہ جائیں گے، ہجرت ہوگی، پھر مدینہ سے واپس مکہ میں آئیں گے، فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے۔ حضرات محترم، جان لیجئے کہ جب بھی کہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف کوئی جملہ بلند ہو، کوئی بات نکالی جائے، کوئی الزام عائد کیا جائے، تو جان لیجئے کہ متعصب کی آنکھیں جھوٹی ہیں، متعصب کی دلیل غلط ہے، دلیل صحیح ہے تو رب کی ہے، جس نے فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ارے اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کہا بھی نہیں کرتے۔ اور ایک نہیں، تاریخ کے بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف رواں ہیں، ہجرت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، مکے والوں نے اعلان کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرے گا، تعاقب کرے گا اور ان کو پکڑ کر لائے گا، اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ ایمان والوں کو پکڑنے پر، ایمان والوں کو گرفتار کرنے پر، حوالے کرنے پر انعام دینا کافروں کا ازلی طریقہ ہے، اس کو لاؤ گے تو انعام دیے جائیں گے، اس کو لاؤ گے تو انعام دیے جائیں گے۔ چلے بہت سے، ان میں ایک بڑا ذہین تھا، سراقہ، کسی نے اس کو سراقہ مدللی لکھا، سراقہ ابن مالک اس کا نام، سراقہ بہت تیز تھا، ایک ایسا گھوڑا اس نے لیا جو بہت برق رفتار تھا، اسے اپنے گھوڑے کی رفتار پر اور اپنی گھڑ سواری پر بڑا ناز تھا، دوڑا دوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے قریب پہنچ گیا۔ جب اس کا گھوڑا اللہ کے نبی کے قریب پہنچ گیا، اس نے اپنی کمن ڈالی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ اپنے پھندے میں جکڑ لے۔ اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اچھا سراقہ تو قریب آ گیا ہے، تو بھی مکے کے کافروں کی طرح یہ سمجھتا ہے کہ نبی بے اختیار ہے, جو چاہے اس کو پکڑ لے, جو چاہے اس کا تعاقب کر لے. نہیں نہیں, میرے رب نے جب مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو اختیار بھی عطا فرمایا ہے. یہ ساری مشقت تو اس لیے ہے کہ آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ استقامت کی مثال قائم ہو جائے, کہ اسلام کی ترویج کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. راہ استقامت کے اندر جو عظیمت سے قائم رہے گا, رب اسی کو بلند درجے عطا فرمائے گا. میرے نبی نے بڑھ کر دیکھا, سراقہ کے گھوڑے کی طرف دیکھا, وہیں اس کے گھوڑے کی ٹانگے زمین نے پکڑ لی, گھوڑا جامد و ساکت ہو گیا. سراقہ بڑا حیران و پریشان ہے کہ میرا گھوڑا کبھی رکا نہیں کرتا, بڑا رفتار ہے, آگے بڑھتا ہے, رک گیا, ہنٹر پہ ہنٹر مارتا ہے, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. تھا تو کافر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جانتا تھا. کہا اے محمد, میرے گھوڑے کو آزاد فرما دیجئے, اب میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا. یہ رحمت دو عالم ہے, جانتے ہیں کہ میرے خون کا دشمن ہے, میری جان کا دشمن ہے, مجھے پکڑنے کے لیے آیا ہے, انعام کی لالچ میں آیا ہے, لیکن رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیا جائے. معاف کرتے ہیں, گھوڑے کی ٹانگیں زمین چھوڑ دیتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کافر سے خیر کی توقع کیسے رکھی جائے. پھر اس کے دل میں لالچ آیا, اس نے کہا آزاد ہو گیا ہوں, نبی سامنے ہیں, اگر پکڑ لیتا ہوں تو مکے والے انعام دیں گے. پھر تعاقب شروع کیا. اللہ کے نبی نے ایک بار پھر مڑ کر نگاہ نبوت ڈالی. اب کے زمین نے صرف سراقہ کے گھوڑے کو پکڑا نہیں, بلکہ گھوڑا زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گیا. بڑا پریشان ہوا اور کہا اے محمد, وعدہ کرتا ہوں کہ اب کے آپ مجھے اگر معاف کر دیں تو میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا. اے رحمت دو عالم, تیری شان کو ہمارا سلام ہو. ہم تو اپنے دشمن کو تاک تاک کر مار دیا کرتے ہیں, ہم تو دشمنی کے بہانے تلاش کیا کرتے ہیں جو ہمارے فکر کا مخالف ہو, ہم تو اس پہ عرصہ حیات تنگ کیا کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں اس کی نسل کشی کریں گے, نسلیں مٹا دیں گے, پھر ہم تیرے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں. تو کتنا عظیم ہے, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کباہیں دی. حضرات محترم, میرے آقا نے مڑ کر دیکھا اور کہا جا, تیرا گھوڑا آزاد کیا. اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, تاکہ کوئی مورخ, کوئی مستشرق, کوئی متعصب یہ نہ کہہ سکے کہ جب رسول کریم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو بڑے بے آسرا تھے. نہیں نہیں, فرمایا سنو سراقہ, تو مکے والوں کے 100 سرخ اونٹوں کی لالچ نہ کر, میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے جب سراقہ نے واپس پلٹ کر مکے والوں کو یہ بات کہی ہو تو مکے کافروں نے استہزا کیا ہو کہ واہ واہ, آپ تو مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہے ہیں اور اپنا تعاقب کرنے والے کو شہنشاہ ایران کے کنگن پہنانے کی خبر دے رہے ہیں. لیکن حضرات محترم, دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, زمانہ تبدیل ہو سکتا ہے, تاریخ بدل سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن میرے نبی کا کہا غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, وہ تو کہتے وہی ہیں جو رب کی طرف سے حکم ہوا کرتا ہے. حضرات محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے. سرور دو عالم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی, آقا دو عالم ظاہری وصال فرما گئے, سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت گزر گیا, سیدنا عمر کا دور آیا, جنگ قادسیہ ہوئی, ایران فتح ہوا. آج وہ شہنشاہ ایران جو دنیا میں سپر پاور قرار دیا جا رہا تھا, ذلیل و رسوا ہوا, سامان لا کر مدینہ طیبہ میں رکھا گیا, سامان غنیمت مال غنیمت کھولا گیا. حضرات محترم, اس موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا, جب مال غنیمت رکھا گیا تو حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. مولا کائنات علی شیر خدا کھڑے ہوئے تھے, کہا اے عمر, اللہ نے ایسی تاریخی فتح عطا فرمائی اور آپ رو رہے ہیں. کہا اے علی, یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے ہیں, اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ایران سے مال غنیمت چلا ہے, یہاں آ کر پہنچا ہے, اس کے اندر ایک رتی برابر فرق نہیں ہوا. لیکن حضرات محترم, اس واقعے سے پہلے ایک عجب واقعہ پیش آیا, ابھی مال غنیمت اترا ہے, کھولا نہیں گیا. حضرت عمر کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ جنگ قادسیہ ختم ہو کر مال غنیمت پہنچ چکا ہے, فتح ہو چکی ہے, ایران ہمارے قبضے میں آ چکا ہے. فرمایا کہ بلاؤ سراقہ کو. لوگوں نے کہا امیر المومنین, سراقہ کو کیوں بلایا جا رہا ہے, ماجرا کیا ہے, کیا تم جانتے نہیں کہ میرے آقا نے وقت ہجرت فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرے ہاتھ میں کنگن دیکھ رہا ہوں میں کسرہ ایران کے. ارے اس میں سے جو کنگن نکلیں گے شہنشاہ ایران کے وہ سراغا کو پہنائے جائیں گے. کسی نے کہا کہ امیر المومنین پہلے مال غنیمت دیکھ تو لیں کہ اس کے اندر شہنشاہ ایران کے کنگن آئے بھی ہیں یا نہیں. کہا سن لو, دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن میرے رسول کا کہا غلط نہیں ہو سکتا. یہ شان ہے رسول کریم کی جو فرماتے ہیں ہو جاتا ہے. افسوس کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ظاہری اظہار تو کیا لیکن میں اکثر اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ نعرہ عشق لگانے کے بعد جو منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے نا وہ بھی ہم اندر نہیں لے آتے بلکہ نگل دیتے ہیں. عشق ظاہری شکل و صورت سے نہیں ہوا کرتا, عشق چند نعروں کا محتاج نہیں ہوا کرتا, اور عشق رسالت وہ تو اتنا مقدس ہے جب تک اس کا عملی اظہار نہ ہو تو پھر ایمان کی حلاوت کا پتہ ہی نہیں چلا کرتا. حضرات محترم وہ نبی جو تو عالم کے تاجدار ہیں, وہ نبی جن کا اسوہ حسنہ اتنا عظیم ہے کہ رب اعلان فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم, اے نبی ہم نے آپ کو بے شک عظیم مرتبہ اخلاق پر فائز فرمایا. ان کا امتی اور پھر بے چین ہو, ان کا امتی پھر زمانے کی ٹھوکرے کھا رہا ہو, نہیں نہیں اے کلمہ پڑھنے والے تجھ سے کہیں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ تیرا رابطہ وہ استوار نہیں ہے جو عالم کے تاجدار سے استوار ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ ان سے رابطہ رکھنے والے تو زمانے میں آگے بڑھتے رہے, انہیں کبھی پشیمانی نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے جذبے سے اس طرح ریز تھے کہ دنیا کی ہر سازش کا مقابلہ کیا کرتے تھے. حضرات محترم یہ عشق مصطفیٰ کیا ہے, اس کے انداز کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اہل دانش ایک سوال کریں کہ اے امتیوں کیا تمہارے پاس صرف جذبہ عشق ہوگا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, کیا صرف نبی کی محبت تمہیں کامیاب کر دے گی؟ آؤ ایک بار پھر تاریخ سے سوال کرتے ہیں کہ اے تاریخ کوئی ایسا واقعہ تو ہمیں بتا کہ محبت رسول ہر چیز پر حاوی ہو جائے. سن 6 ہجری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے چلتے ہیں, مکہ مکرمہ کے قریب پہنچتے ہیں, مقام حدیبیہ پر رک جاتے ہیں, اطلاع ملتی ہے کہ مکہ والے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. اس موقع پر مکہ کے کافروں نے ایک اچھا سراغ رساں, ایک اچھا جاسوس تلاش کیا جو دنیا بھر میں مکہ والوں کے لیے جاسوسی کیا کرتا تھا, اور کہا کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کے احوال دیکھ کر آؤ, لوگوں باخبر رہنا, بہت سارے جاسوس ہیں, ایک ریمنڈ ڈیوس نہیں ہے, بے شمار ہیں, کوئی داڑھی والا ہے, کوئی پگڑی والا ہے, کوئی ٹوپی والا ہے, کوئی مدرسے والا ہے, کوئی مسجد والا ہے, کوئی یونیورسٹی والا ہے, کوئی کسی منصب پر ہے, کوئی کسی شہرت پر ہے, کسی کا زور دولت پر ہے, جاسوسی کر رہے ہیں, آ کر دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا جذبہ محبت کیسا ہے. مکے کے کافروں نے بھی ایک جاسوس کو بھیجا, وہ آیا مسلمانوں کے احوال کو دیکھے, اب واپس گئے, مکے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں, یہ واپس آ کر بتائے گا کہ مسلمانوں کو کیسے زہر کیا جائے, ان کے لوگوں کو کس طرح تکلیفیں پہنچائی جائیں. لیکن جب وہ آتا ہے تو چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں, ماتھے پر پسینہ ہے. مکے والے کہتے ہیں اے عروہ تجھے کیا ہو گیا, ہم نے تجھے جب شہنشاہ ایران کے دربار میں بھیجا تو چہرے میں پریشانی کے آثار نہیں تھے, تو تو قیصر و کسریٰ کی خبر لا کے دیتا ہے, اطراف کے احوال بتاتا ہے, پھر ہمیں طریقے بتاتا ہے, لیکن آج جب تو مسلمانوں کے گروہ سے واپس آ رہا ہے تو تیرے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. عروہ بن مسعود زقفی کے الفاظ اے ایمان والو تاریخ کی ایک شہادت ہے. عروہ نے کہا اے مکے والو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر تم سے کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ پر اور ان کے اصحاب پر ہرگز حملہ نہ کرنا. اے عروہ ماجرا کیا ہے, کیا ان کا بہت بڑا لشکر جرار ہے؟ کہا لشکر جرار نہیں, وہ تو صرف چلے آئے اپنے نبی کے ساتھ. کہا پھر کیا, مدینے سے کمک آنے کی امید ہے؟ کہا کمک کہاں سے آئے گی, جتنے مرد تھے اپنے رسول کے ساتھ چلے آئے, عورتیں اور بچے پیچھے رہ چکے ہیں. کہا پھر کیا, ان کے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہیں. کہا ہتھیار کہاں, وہ تو عمرہ کرنے آئے ہیں, چنے سے چند تلواریں اگر کسی کے پاس زنگ آلود ہے تو ہیں, وہ اس ارادے سے آئے ہی نہیں ہیں. کہا پھر ماجرا کیا ہے, کیا ان کے پاس اتنا راشن ہے کہ ہمارا محاصرہ کر لیں گے, ہم محصور ہو جائیں گے؟ کہا نہیں نہیں, ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ کھجور کے چند ٹکڑوں پہ گزارا کرتے ہیں, سوکھی ہوئی روٹی کو ڈبو کر کھا لیا کرتے ہیں. مکے والوں نے کہا, سرداران مکہ نے کہا, عروہ بولتا کیوں کیوں نہیں؟ ماجرا کیا ہے؟ تیری زبان گم کیوں ہو گئی ہے؟ ارے ان کے پاس کمک آنے کی امید نہیں ہے، اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، راشن ان کے پاس نہیں ہے، فوج ان کی نہیں ہے، پھر ماجرا کیا ہے؟ عروا نے کہا سنو، قیصر و کسرا کے دربار دیکھے، بڑے بڑے لشکر دیکھے، بڑے بڑے تاجدار دیکھے، لیکن ایسی محبت کرنے والا کسی کو نہیں پایا جس طرح محمد رسول اللہ کے اصحاب کو پایا۔ عروا تو کیا دیکھ کر آیا؟ کہا میں دیکھتا ہوں جب ان کے نبی وضو فرماتے ہیں تو غسالۂ وضو زمین پر نہیں گرا کرتا، اصحاب دوڑتے ہیں، پانی کے قطروں کو تبرک سمجھ کر لے لیا کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پر نہیں آتا دوسرا ہاتھ سے ہاتھ لگاتا ہے، کوئی چومتا ہے، کوئی آنکھوں پہ لگاتا ہے، ان کے نبی کے جسم سے کوئی بال جدا ہوتا ہے تو منہ مبارک کو تبرک سمجھ کر لے لیا کرتے ہیں۔ اے مکے والوں ذرا تم بتاؤ کہ جس نبی کے چاہنے والے اپنے نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کے قطروں کی تحقیر گوارا نہیں کرتے، وہ کیسے گوارا کر لیں گے کہ تم ان کا خون بہاؤ، ان سے جنگ کرو اور وہ تمہیں چھوڑ دیں؟ بہتر یہی ہے کہ جاؤ اور مسلمانوں سے صلح کر لو۔ تاریخ شاہد ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ آقائے نامدار کی محبت ہے جو ایمان والوں کو سرخرو کیا کرتی ہے۔ اے قوم کے نوجوانوں، تمہیں سلام ہو کہ ایک بار پھر جب تمہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی تو علی رضا تقوی جیسے آگے بڑھے اور عشق رسول پہ اپنی جانیں قربان کر دیں۔ لوگ تبصرے کرتے رہے، لوگ تجزیہ کرتے رہے، لیکن قوم نے بتا دیا کہ تمہیں کسی کا ملال ہو، حلال ہو یا حرام ہو، لیکن ہمیں تو عشق رسول کی پرواہ ہوا کرتی ہے، ہم کسی تعصب میں، کسی سیاسی بحث میں، کسی اختلاف میں نہیں جانا چاہتے۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے بس محبت رسول کا پیغام دیتے ہیں۔ اور یہی پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھو، جب تک اس محبت پر قائم رہو گے ایمان کی حلاوت بھی رہے گی، دنیا کے اندر تعمیر و ترقی بھی ہوگی اور آخرت میں نجات بھی ہوگی۔ یہی محبت ہے جو ذریعہ ایمان ہے، یہی محبت ہے جو تکمیل ایمان کی ضمانت ہے، یہی محبت ہے جو قبر کی اندھیری رات کو روشن بھی کرے گی، اور یہی محبت ہے جو شفیع یوم جزا کا قرب عطا فرما دے گی۔ وہ دانا سبل، مولا کل، ختم الرسل، جس نے غبارۂ راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی تہا، وما علینا الا البلاغ۔